الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال تعالى التائبون الحامدون الساجدون
كل جو بات چل رہی تھی پہلے اس کو مکمل کر کے دوسرا مضمون شروع کروں گا یہاں کے نظام اور معمولات کے سلسلے میں آپ کو بتلایا جا رہا تھا مغرب کے بعد جیسا کہ بتلایا کہ مغرب میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوامین کا بھی اہتمام کریں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر اپنے مقام پر اپنے مشاغل اور مصروفیتوں کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا یہ نہ سوچیں کہ ہم یہاں پڑھیں گے پھر وہاں جانے کے بعد اس کی نوبت نہیں آئے گی تو یہ گویا مداومت کے خلاف ہے بلکہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کچھ مخصوص اعمال کا رمضان تک کے لیے اہتمام کرنا یہ مداومت کے خلاف نہیں ہے گویا یہ بھی ایک نوع کی مداومت ہے کہ رمضان میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں بہرحال جب یہاں آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ کچھ نیک اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنائیں اپنی تربیت کے لیے آئے ہیں اگر وہاں اس کا موقع نہیں تھا تو اب یہاں اس کو شروع کر کے اپنے دل ہی دل میں یہ طے کر لیں کہ اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے اپنے اکابر کو دیکھا کہ عوامین اور تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اشراق کا بھی اہل علم ہیں مدارس کی تدریسی خدمت کی وجہ سے اشراق کا اہتمام کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اوابین اور تہجد تو آسان ہے، اس کو اپنے مشاغل کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہیں سے یہ عمل اوابین والا شروع کر دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ آئندہ بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ آدمی اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلی لانے کے لیے مختلف فیصلے کرتا ہے، اور فیصلے کرنے کے لیے آدمی کو کچھ بہانہ چاہیے۔ بھائی آدمی حج میں گیا تو حج میں جانے کے بعد جا کر جاتا ہے تو طے کرتا ہے اب حج میں آیا ہوں تو حج سے واپسی کے بعد اب میری زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی، بلکہ اب میری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کسی بزرگ کی خدمت میں گیا تو وہاں اس طرح کی کا سوچتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور بات تبدیلی لانے کے لیے ایک طالب علم ہے جو ہے فراغت حاصل ہوئی، سند ملی، دستار بندی ہوئی تو وہ سوچتا ہے جب اب دستار بندی ہو گئی تو اب مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اس طرح کے مواقع کا گویا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں آنے کا موقع دیا ہے تو اب گویا اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اوابین کے اندر ویسے تو وہ جو لوگ سنن موقعہ ہیں ان کے علاوہ 6 رکعات ادا کی جاتی ہیں، اور بقول حضرت حکیم اکبر صاحب نور اللہ مرکزہ کے کہ اب اگر بعض لوگ ان 6 میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں تو بیزی مین حضرت فرماتے ہیں دو قسم کے آدمی ہیں، بیزی مین اور فری مین۔ فری مین جو ہیں یعنی جن کو وقت ہے وہ 2 کے علاوہ 6 پڑھ لیں، اور اگر بیزی مین ہیں مشغولی زیادہ ہے تو 2 کو ملا کر کے 6 پڑھ لیں۔ بہرحال اس کی عادت بنانی چاہیے، اس کے بڑے برکات ہیں۔ تو ایک یہاں بھی جب آئے ہیں تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ وقت رہتا ہے، اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں جو ہے کاہلی اور سستی پر آمادہ کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے بہت سے حضرات بیٹھے رہے، تو دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ بھائی فرصت ہے، یہاں اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کو گھر نہیں جانا ہے، آپ کو اپنا کاروبار کا کوئی کام انجام نہیں دینا، اسی لیے آئے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے بیٹھ کر کے اپنے وقتوں کو ضائع کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہمارا قابل کے یہاں تو بڑا اہتمام تھا، کل آپ نے سنا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اور دنوں میں تو ہوا بھی لیکن رمضان کے اندر 20 رکعت ادا فرماتے تھے، کل اثر کے بعد کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو بہرا اس کا یہ ہونا ہمارے اکابر کو دیکھا کہ اس کا بڑا احتمام، رمضان میں خاص طور پر اس نماز کے اندر قرآن کے بھی 1-2 پارے جو ہے پڑھنے کا اہتمام جو حفاظ ہیں وہ بھی۔ البتہ یہاں کا ہمارا ایک نظام ہے، اس کے پیش نظر وہ دسترخوان کھانا وانا تو اگر آج اتنا تلاوت نہ کرے لیکن اس رکعتوں کا تو اہتمام کرے، اور جیسا کہ اس وقت کل بتلایا تھا کہ اس کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی طبعی جو ضروریات ہیں پیشاب پاخانہ وضو وغیرہ تو اس کو پورا کرنے میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے، اور پھر آ کر کے مشغول ہو جائیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، رات کا ابتدائی حصہ ہے، تو اس کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں گویا لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو گویا یہ وقت بھی بیکار نہیں جائے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا عموماً لوگ جو ہے راتوں کو وصول کرنے کی جب نیت کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت کی طرف سے غفلت برتی جاتی، کون سے مغرب و عشاء کے درمیانی وقت، وہ عام طور پر لوگ دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بالکل شروع کا وقت ہے اور نشاط کا وقت ہے، اس لیے اس میں اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بارہ اس کے بعد بھی آ کر کے دعاؤں میں مشغول ہوں، اور پھر نماز عشاء کا وقت یہ ہوگا، عشاء میں تراویح کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 پارے کیونکہ 29 کو ختم کرنا ہے، اس لیے اس عشرے میں پہلے 6 دن بجائے 3 کے 3.5 پاروں کا سلسلہ ہے، اس کو بھی بڑے شوق اور رغبت، یعنی اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں بلکہ گویا شوق کے ساتھ پوری گویا توجہ کے ساتھ اور دل کی گویا دل کی تمنا اور دل کی توجہ کے ساتھ ان تلاوت قرآن کو سننے کا تراویح کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. بہت سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, رکو کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت رکو میں جاتے ہیں. یہ شکلیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہے. قرآن کے اندر منافقین کے متعلق خدائی تعالیٰ کا ارشاد ہے, قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی دیکھ رہا ہے تو اہمیت باندھ دیں گے, ورنہ اللہ کو دکھلانا نہیں, اللہ کے لیے کرنا مشہور. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نماز میں بھی وہ ذکر کی تلاوت قرآن کے سننے کے جو باہر بیٹھا رہے گا تو وہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا نشان ہو جائے گا. دوبارہ یہ قرآن کے اندر منافقین کی جو خصلت بتائی گئی ہے, حدیث میں بھی منافقین کی علامت کے علماء فرماتے ہیں, اس لیے بتلایا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو ایسی خصلتوں سے بچانے کا اہتمام کریں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے, شوق اور رغبت کے ساتھ قرآن, اور ویسے بھی یہ قرآن کو تراویح میں سنا جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے فضائل رمضان کے اندر سنا کہ تراویح کی 20 رکعت جو ہے وہ مستقل سنت ہے, اور تراویح کے اندر پورے قرآن پاک کو پڑھنا یا سننا دو میں سے ایک, یہ بھی ایک مستقل سنت ہے. اب اگر آپ نے تراویح اس طرح ادا کی ایک آیت بھی آپ کی چھوٹ گئی پورے مہینے کے اندر جو تراویح کے اندر سنی نہیں گئی, تو تراویح کے اندر پورے قرآن پاک کو سننے کی جو سنت ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. دو سنتیں الگ الگ ہیں, دونوں پر عمل کرنا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہیں 5 پارے کی 3 پارے کی تراویح ہوتی ہے, 6 دن میں 10 دن میں تو وہ ختم کر کے پھر تراویح ہی نہیں پڑتی. نہیں, قرآن تو سن لیا, ابھی تراویح روزانہ کی بھی سرکار وہ ابھی بھی سنت ان کی باقی ہے. اب چاہے تو وہ عصر نو مسا قرآن مکمل کریں یا اس کے بغیر بھی لیکن تراویح پڑھنی ضروری. بعض تراویح پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مکمل سننے کا ایسے معاملے آپ نے دیکھا ہوگا, استاد کہیں کوئی عقائد اگر چوک گئے تو پھر اس کو دہرایا جاتا ہے, وہ اسی لیے. اور پورے قرآن میں ایک مرتبہ جہرن جو ہے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, یہ اسی لیے تاکہ پورا قرآن تراویح کے اندر سننا یا پڑھنا جو مصنوع ہے اس پر عمل ہو جائے. اس لیے یہ لوگ جو بعد بیٹھے رہتے ہیں بعد میں یہ باندھتے ہیں, صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ تو بہت غلط ہے, اور ایک طرح کی گویا نماز کی طرف سے بے توجہی عدم اتفاق ہے, یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور یہاں ہمیں اپنی تربیت کر اپنے مزاج ہماری تربیتیں, کیونکہ ہم نے جس ماحول میں نشو نما پائی اور اب تک جن چیزوں کے ہم عادی رہے اس کی وجہ سے ہماری طبیعتیں اس طرح کی عبادتوں کے لیے جلدی سے آمادہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑا جائے, بلکہ اپنی طبیعت کی تربیت کر کے اصلاح کی جائے. ایک آدمی بیمار ہوا, بخار آیا, اور بخار کی وجہ سے اس کا ذائقہ بگڑ گیا, جس کی وجہ سے میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی معلوم ہوتی ہے. اور وہ کیا کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنا علاج کرائے گا, دوا کرائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میٹھی چیز کو کہا کا کڑوا معلوم ہونا یہ میری بیماری ہے, اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا ان جو ہے ان چیزوں کو رغبت کے بغیر, بلا رغبت بغیر گویا شوق کے یہ کرنا یہ ہمارا مرض ہے. تو ضرورت ہے اس مرض کو دور کرنے کی, نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے ہمیں تربیت اسی وقت ہوگی جب کچھ مجاہدہ کریں گے, اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے جو ہے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا, نفس کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی. یہی قرآن سلوک کا بنیادی سبق ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے نفس اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نفس پر جبر کر کے اس کو کر لو کرنے کے کام کو, اور جس سے بچنا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے نفس اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمت کر کے جبر کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ ہے خلاصہ تصوف کا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی یہ سلسلہ تو زندگی بھر چلتا ہی رہے گا, آپ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ نہیں یہ کر سکتا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اس سے چھٹی مل جائے. موت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف اور شریعت کے احکام کا پابند ہمیں بنایا ہے, یہ صورت پیش آتی رہے گی, نفسوں سے مقابلہ ہوتا ہی رہے گا. اس لیے آدمی کو ہر وقت چوکنا رہ کر کے اس میں اپنے آپ کو جو ہے ہمت سے کام لے کر آگے بڑھانا چاہیے. اور جب نفس جو ہے نا وہ کمزور کے مقابلے میں شیر ہو جاتا ہے, کوئی آدمی اگر اس سے کچھ دب جائے تو وہ سواب ہو جاتا ہے, اور کوئی آدمی اگر ہمت کر کے اس کا مقابلہ کر لے تو پھر وہ بیجی بلی کی طرح ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. حضرت جو ہے علامہ حسین رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ گردا کے اندر کہا ہے, النفس تکتف لی ان تحمل ہو یشب والا حب رضائے وہی تفتیم وہی الفتیم, کہ یہ جو نفس ہے بچے کی دودھ پینے والا بچہ جو ہوتا ہے جب اس کو دودھ چھڑانے کا زمانہ آتا ہے تو مائیں جب دودھ چھڑانا چاہتی ہیں تو بہت وہ پاؤں پچھاڑتا ہے, شور مچاتا ہے, رات پوری رات چلاتا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ ماں کو نہ گھر کے دوسرے لوگوں کو سونے دیتا ہے. اب اگر اس کی جو ہے اس کو ساری چیزوں کو دیکھ کر ماں اگر اس کے سامنے سپر ڈال دے تو کبھی بھی وہ دودھ چھوڑ سکتا نہیں, جوان ہو جائے گا. ہمارے حضرت سنا تھے کسی کے حوالے سے کہ بھائی ایک آدمی نوجوان ہو گیا پھر بھی جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس آتا دودھ پینے کی, ماں کہتی تھی زبردستی اس کو لٹا تھا اور دودھ پیتا تھا, تو یہ دودھ چھوٹتا نہیں. دوبارہ دودھ چھڑانے کے لیے جو ہے ذرا دل کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نفس کا مقابلہ بھی آپ کریں گے تو نفس جو ہے وہ دھیرے دھیرے قابو میں آئے گا, ہمت سے آپ کام لیں گے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تو اس کو ایک بہت بڑی عمدہ مثال دیتے ہیں, وہ گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں جس کو خواہش ہوتی ہے نا, تو خواہش والے کو خواہش کا بہت شدید تقاضا ہوتا ہے, کسی کی کھجلا ہوتی ہے اور خاص طور پر زخموں جب وہ بھرنے لگتا ہے, مندمی اور ٹھیک ہونے لگتا ہے تو کھجلانے کا تقاضا اور پیدا ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ تقاضا ہوا کھجلا ڈالے گا تو یہ زخم کیا ہو جائے گا, تازہ ہو جائے گا اور کبھی بھی یہ زخم بھرنے والا نہیں. اب اگر وہ جو ہے اس کھجلی کے موقع پر ذرا ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو جو ہے روکے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تقاضا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ختم ہوتا اب دوبارہ نہیں پیدا ہوگا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پانچ دس کے منٹ کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا, لیکن پہلی مرتبہ جتنی قوت کے ساتھ تھا اب اس میں ذرا ایک پوائنٹ کی کمی آئے گی. اور پہلی مرتبہ جب آپ نے مقابلہ کر کے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا تو اب اس کا مقابلہ کر کے ابھی بھی آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. پہلی مرتبہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جتنی قوت سے کام لینا پڑا اب اس میں کچھ کمی آئے گی, یعنی آپ کو اس قوت کے استعمال کرنے میں بھی ایک پوائنٹ کم کرنا پڑے, اس سے کام چل جائے گا. اس طرح دھیرے 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 جو ہے وہ قابو میں ہو جائے گا. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ نفسانی خواہشات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا یہی طریقہ ہے. باقی آدمی اگر اس کے تابع ہو جائے, اگر تو اس میں لذت تو ہے کھجانے میں, اور پڑھنے کے زمانے میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ کھانے میں مزہ ہے نہ پینے میں مزہ ہے جو حضرت خالص کے کھجانے میں مزہ ہے, یہ جو ہے یہ مزہ تو ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جو سوزش اور جلن ہوگی وہ سارا وہ مزہ نکال دیتی ہے. تو گناہوں کے اندر بھی خواہشات میں مزہ تو ہے لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو اس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے. دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کے تقاضوں کو کا ہمیں مقابلہ کرنا, اپنی تربیت کرنی, جب تک کہ یہ تربیت نہیں کریں گے اس کے لیے مشقت برداشت نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, اسی کا نام مجاہدہ ہے. کسی نیکی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور بری چیز سے اپنے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفس کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے اور محنت کی جاتی ہے, اسی مقابلے اور محنت کا نام کیا ہے, مجاہدہ ہے. دادا تو کرنا ہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تراویح کے کھڑے ہونے میں بھی مجادہ ہے, مجادہ کریں گے تو انشاءاللہ مجادہ کر کے دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کھڑے رہنے میں آپ کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا, لطف آئے گا. ہلو بولو, ہمارے اقابی مثال دیتے ہوئے دیکھو جو تمباکو کھاتے ہیں تو تمباکو کھانے والوں کو تمباکو کھانا, کہ تمباکو کو ایسی کوئی لذیذ چیز نہیں ہے جس نے کبھی نہیں کھائی, وہ اگر منہ میں رکھے گا تو اس کو تو طے ہو جائے اس کی بدبو کی وجہ سے بھی اور اس کی جو ہے بددائی کی وجہ سے بھی, لیکن جو عادی ہو جاتے ہیں ان کو اس کو لطف آتا ہے. تو بہرحال یہ نفس جو ہے, یہ نفس کا ہاتھ ایسا ہے, ہمیں اللہ نے یہی آزمائش میں رکھا ہے, اس لیے ہمیں اپنے یہاں رہ کر کے اس کی تربیت کرنی ہے, اس کی طرف دھیان دینا ہے. بارہ یہ تراویح قرآن کو شوق اور رغبت کے ساتھ سننے کا اہتمام ہونا چاہیے. تراویح کی فراغت کے بعد جیسا کہ کل بتلایا وہ آپ کو جو ہے وہ سورہ یاسین ہرے پڑھنے کی عادت ڈالے, بلکہ یہ عادت جو ہے اس کو مستمر بنائے. اگر فجر کے بعد تو پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کاموں کی کامیابی کے لیے, اس کی بھی عادت بنا لیں, رات کو بھی پڑھنے کی اپنے سلسلے کے بزرگوں کو مثال ثواب کرنے کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہے. تو یہی عادت نہیں کہیں گی بلکہ مستقل آپ بنا لیں گے, اس کو آپ سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر دعا کے بعد جو وقت دیا جاتا ہے جیسا کہ کل کہا تھا وہی انفرادی معاملہ, وہ دو ڈھائی گھنٹے یا تین گھنٹے جو ملتے ہیں اس میں چاہیں تو آپ آرام کریں چاہیں تو, لیکن جیسا کہ کل بتلایا تھا وہی آخری اشرا ہے. اور جو ہے ہمیں ہمارے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا روزانہ کرنا, دیکھو بھائی یہ بات یہ رات کبھی آنے والی. اور پھر حضرت کے یہاں ایک بات اور بھی تھی, جیسے یہاں آج ہماری 23ویں رات ہوگی, ہماری 23ویں ہے اور حرم کی 24ویں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں کے حساب سے تاک رات ہے, کل جب ہماری یہ آئے گی 24ویں تو حرم کی 25ویں. تو حضرت روزانہ کوئی حرم کی تاک رات ہے اور ہماری بھی تاک رات ہے, جب دونوں کو جوڑ جوڑ کے روزانہ حضرت فرمایا کرتے تھے تاکہ اس رات کو وصول کرنے کا یہ بزرگوں کا انداز ہے, ان کی خدمت میں رہتے ہیں. تو اس طرح گویا ہمارے مزاجوں کی تربیت کرتے ہیں, ہماری سوچ کا رخ بدل, ہم پتہ نہیں کیا سوچتے, وہ اس طرح سوچ کا رخ بدل کر کے اس رات کو وصول کرنے کا ہمیں گویا سبق دیتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں. دوبارہ یہ راتیں کی دوبارہ آنے والی نہیں ہے, دو ڈھائی گھنٹے کا معاملہ ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں تو پوری رات گزر جاتی ہے, پتا بھی نہیں چلتا. تو یہاں چاہے جس پر جبر کر کے کر لیں گے تو ان شاء اللہ اس کے فوائد اور ہمارا, لیکن پھر بھی کوئی آدمی بیمار ہے, بوڑھا ہے, معمر ہے اور اپنی بیماری اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے وہ دو گھنٹے کا جاگنا تو آرام کرنا نہیں ہے, لیکن جوانوں سے میں کہوں گا اور خاص طور پر جو حافظ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسا کہ کل بتلایا تھا دو دو تین دن کی جوڑی بن کر کے قرآن سنانے کا ایک ماحول ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر کے دوسروں کو بھی رغبت ہو. حدیث میں ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا, جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس طریقے پر چلنے کا اس کو تو عمل ثواب ملے گا, لیکن اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو اس کام کو انجام دیں گے اس کے ثواب میں بھی اس کو حصہ. ومن سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرھا وزر من عمل بھا, جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا, یہی گپ شپ کی مجلسیں لگانا شروع کی, ادھر ادھر آوارہ گردی شروع کی اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کو یہ سوجھی تو اپنا تو گناہ ہے, اس کے گناہوں میں بھی بوجھ کے اندر یہ شریک ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنا مزاج اپنی طبیعت ایسی بنانی ہے کہ ہم اچھے کام کے جاری کرنے والے, اچھے طریقوں کو فروغ دینے والے بنے, برائی کے طریقوں کو ہماری ذات سے فروغ ملنا نہیں چاہیے. ایک مزاج ہمیشہ کرنا ایسا بنایا جائے, کہیں کوئی برا وہ خود بدلو, خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی مبتلا ہو گیا تو سارا بوجھ اس بوجھ میں ہماری بھی شرکت. دوبارہ یہ پھر جو اٹھایا جاتا ہے اٹھ جائیں, دیر نہ کریں, تو اٹھانے والے یہاں کوئی میرے اور آپ کے ملازم نہیں ہیں, یہ تو للہ فللہ ہماری خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے, ان کا بڑا احسان ہے. کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دوڑ بھاگ کرتے ہیں, یہ سب جو ہیں ہم کون ایسی خدمت کرتا ہے. گھر میں آج کل تو اولاد ایسی ہو گئی کہ ماں باپ کی بھی ایسی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ ہمارے اب باپ یہاں جو اس طرح خدمتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کے خاطر اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس لیے ان کے کاموں کے اندر ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یعنی جلدی سے اس انداز سے ہم بھی شکی ہو جائیں تو فارغ ہو جائیں, گویا اٹھ جائیں, یعنی کہ اٹھانے والے کو بار بار آ کے اٹھانا پڑے, اٹھو اٹھو اٹھو, مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ, کیونکہ آپ کی بیوی نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں دباتی رہے گی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرو, فوراً اٹھ جاؤ, ایسا مزاج بناؤ. اور یہ فائدے کی چیز ہے, جب ایسا مزاج بنائے گا تو ہر جگہ ان شاء اللہ اس سمے فائدہ پہنچے گا. اٹھ کر کے شہادت طبیعت سے فارغ ہو کر تہجد کی عادت ڈالو, ایسا جیسا کہ ابا بھی ان کے سلسلے میں کہا, اگر آپ تہجد گھر میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, نہیں تو یہاں سے یہ طے کر کے جاؤ کہ یہاں سے جانے کے بعد ان شاء اللہ ہماری تہجد تو بھی ہوتے ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول آٹھ رکعت کا تھا, بارہ بھی پڑھتے تھے لیکن آٹھ رکعت آپ کا, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معمول تھا, اس لیے آٹھ بعد لوگ دو پڑھتے ہیں, اور پھر جیسا کہ میں نے وہ ابھی ان کے سے بیٹھے رہتے ہیں دو پڑھیں گے بیٹھے مراقبے میں چلے جائیں گے, ادھر ادھر تاکتے جانتے رہیں گے. فرصت ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اس فرصت کو کیوں جائے اور اس موقع کو کیوں برباد کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہی رہ کر اس کی عادت دی. اس کے بعد دعا, دعا تو ویسے ہی رمضان مبارک کی ہر وقت کی قبول ہوتی ہے, لیکن یہ تہجد کے وقت کی دعا تو بہرحال وہ اسے اسی دوران سحری کے لیے آپ کو بلایا جائے گا. سحری گھر میں سحری بھی اسی لیے اس سے یہ مسنون ہے, اور اس کو مبارک کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. تو گویا ہم خرما و ہم ثواب, پیٹ بھی بھرتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. سنت کی نیت کر لیں گے اور یہ دیر دن میں سوچیں گے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد جو تھوڑا وقت ملتا ہے, لیٹ نہ جائیں, لیٹ جائیں گے طبیعت پر ایک کسلت سوار ہوگا, اور اسی کسلت کی حالت میں پھر اگر اذان سے پہلے اٹھ کے وضو کر کے شریک بھی ہوئے تو ایسی حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو بغیر نشاط کے پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں دربار میں کیا قبول ہوگی. اس لیے اپنی طبیعت کے نشاط کو باقی رکھنے کے لیے سونے کے بجائے جب تلاوت میں دعا وغیرہ لوگوں نے جواب چیلنج تھے تو دعاؤں کے لیے کہا ہی تھا, گھر کے لوگ تو متوقع ہیں, لوگ آپ سے درخواستیں کرتے ہیں اور آپ وعدہ بھی کرتے ہیں. اب یہ لکھنا ہے دل میں یہ سوچ لیجیے کہ یہ جو لوگوں سے وعدے کرتے جا رہے ہیں, ہاں ہاں تو کتنے وعدے پورے کیے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا, اپنے لیے دعاؤں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے دوسرے کے لیے, یہ تو سب جھوٹ بولنا ہو گیا عملی طور پر بھی. اور اس لیے اس کا بھی عادت, اسی لیے کہا تو میری تو عادت ہے کوئی کہتا ہے دلی دل میں اسی وقت اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں تو وعدہ پورا ہوتا رہے گا لیکن ابھی تو ہو جائے, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی کوشش ہو, اور جو ہے اس کے بعد جب فجر ہو جاتی ہے فجر سے فارغ ہو کر کے آرام, اور پھر تو جیسا کہ کل کا نظام بتلایا تھا, اب یہ تو ترتیب نظام کی ہوئی, اور اس کے علاوہ اس کے اندر چلتے پھرتے اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کے لیے ایک تو تسبیحات کا اہتمام, صبح شام کی تسبیحات جیسا کہ بتلایا کہ تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے استغفار ہے, اور پہلا کلمہ ہے چوتھا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تو جتنا سو سو تین سو تین سو مرتبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے پڑھنے کا اہتمام ہو. قرآن پاک کی تلاوت تو روزانہ کا اپنا معمول ہے, اس کے علاوہ بھی جیسا کہ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کی اوقات بڑے قیمتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو اللہ کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ یہی رہا, اسلاف کا بھی طریقہ یہی رہا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی کریں گے, اور روزمرہ کے معمولات نہیں چھوڑیں گے, وہ تو ہے وہ اپنے کر کے باقی سارا وقت جو بچا ہوا ہے اس کو تلاوت کے اندر استعمال کیا جائے. اور خود حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے رمضان کی راتوں میں, اور حضرت جبریل بھی قرآن سناتے تھے, حضور سنتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے, حضرت جبریل سنتے تھے. یہ جو دور کیا جاتا ہے دوبارہ قرآن کے پڑھنے کا ایسا اہتمام کہ حضرت جبریل کا آنا عملی طور پر حضور کو سنانا اور حضور کا ان کو سنانا, کہ گویا عملی طور پر امت کو یہ سبق ہے کہ قرآن کی طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ ہونی چاہیے. دوبارہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ, اور اس کے اندر یہ نہیں بال لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک پارا طے کر لیا اور ایک پارا پڑھ لیا ایسا معلوم ہوتا ہے تو ہمالیہ سر کر لیا, انہوں نے پارا پڑھ لیا, کوئی کہ بھائی پارا پڑھ لیا پارا پڑھ لیا پارا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 10 قرآن ختم کر دیا, وہ ایک پارا پڑھ کے بھی اتنا خوش اور مغرور ہے کہ شاید کسی اور نے اتنی عبادت نہیں کی. گل کو ناز اپنی نزاکت پر چمن میں اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے, بہت سے 2 پارے 5 پارے 10 پارے پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں اللہ کے بندے کتنی تلاوت کرنے والے ہیں. پورا پورا قرآن اس کے اوپر بھی 10 10 پارے پڑھنے والے ہیں کہ جن رمضان کے اندر ہیں. تو بہرحال اپنا ٹارگیٹ اگر طے ہی کرنا ہے تو بڑا کرو, ایک پارے والا نہیں, ٹارگیٹ آپ طے کرو 20 پارے کا. تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے بھائی کسی کو جب چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو 5 فٹ کی اگر وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں 10 فٹ کی لگاؤں تو ہی 5 فٹ والی چھلانگ لگانے میں وہ کامیاب ہوگا, اور اگر شروع ہی جب 5 فٹ کی نیت کرے تو 5 فٹ کی چھلانگ لگے گی نہیں, کمی ہوگی. بہرحال ہمیں اپنا ٹارگیٹ جو ہے بڑا بنا, ایسا بنا کبھی پورا ہی نہ ہو. اللہ اور آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے بڑے سے بڑا ہوگا. تو بہرحال تلاوت کا اہتمام کریں, اپنے وقتوں کو اس میں استعمال کریں. فلا تو تسبیح ہے رات کو یا دن میں, ویسے زوال کے بعد کا وقت اچھا بتایا گیا ہے تو دن میں اور غور کے بعد اس وقت یا کسی بھی وقت رات کو تو فلا تو تسبیح کا بھی اہتمام ہونا چاہے, اس کے مستقل فضائل ہیں. اور کلمہ طیبہ چلتے پھرتے ویسے بھی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی کثرت کی تاکید فرمائی اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے, اور اس کا ایک خاص نصاب بھی ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے تجربے کا, وہ کسی روایت کا یہ نہیں ہے, یہ فضائل نماز کے اندر ذکر کے اندر یہ ہے. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے یہ قصہ سنا, میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات, لا الہ الا اللہ. وہ بعد میں پوچھتے ہیں ساتھ میں محمد نے محمد رسول صرف لا الہ الا اللہ ہی یہ مراد, ویسے اگر آپ 10 20 25 کے بعد محمد رسول اللہ ساتھ میں ملا لیں تو اچھا ہے, ورنہ یہ فضیلت صرف افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہونے کے حصے سے ہے. تو لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب میں نے 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ذخیرہ بنانے کی, جیسے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں نا تو ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہے. قرآن آپ جتنے بھی پڑھیں باقاعدہ ایک ڈائری ہونی چاہیے, اس ڈائری میں آپ اندراج کیجیے اس مہینے میں اس رمضان میں میں نے 10 15 پھر روزان اور رمضان کے علاوہ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی اندراج ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سال بھر میں آپ نے اتنے قرآن ختم کیے, آپ کے پاس قرآن کا اتنا ذخیرہ اسٹاک میں موجود ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, بہتوں کی عادت ہوتی ہے کسی عزیزوں میں سے دوستوں میں سے بڑوں میں سے کسی کا انتقال ہوا اور اس سال ثواب کی ضرورت پیش آئی تو وہ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے, اب پڑھنے کے لیے بیٹھتے, پانی کی ضرورت پیش آئی تب کنواں کھول دے. ایسا مسئلہ وہ تاطریا کزیرا کابودہ شبت مار گزیدہ مردہ شبت, اور کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو علاج کے لیے تیار کھلایا جائے, سانپ کے کاٹنے کے بعد تیار ڈھونڈنے میں جائیں گے تو وہاں تک تو وہ سانپ کا کٹا ہوا بےچارا مر جائے گا, وہ تو پہلے سے لا کے رکھا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے پاس اس طرح کے اسٹاک ہوں گے تو کسی کا بھی انتقال ہوا کسی نے خبر نہیں سنا اسی وقت نیت کر لیجیے اللہ میرے پاس قرآنوں کا ایک قرآن کا ثواب میں اس کو کتنا آسان ہے. اسی طرح تسبیحات کہ کلمے پیچھے کلمے چوتھے کلمے یہ سب اس کو باقاعدہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کا جل خلفہ میں سے تھے سہارنپور کے ناظم, ہمیشہ آپ تصویر ذکر کرتے رہتے تھے اور آپ پاس جو ایک گھڑا تھا اس میں آپ وہ دانے ادھر سے ادھر کرواتے رہتے ہیں. آج تک حضرت کے خدام کو بھی پوری حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال حضرت کے یہاں ان اذکار کا اور اس کے اس طرح تعداد کے محفوظ رکھنے کا بڑا اہتمام تھا. اس لیے یہ چلتے پھرتے ایسی تصویر رکھو, نصاب والی تصویریں بھی اب تو بند کی ہے, نصاب ہے نصاب والی تصویریں بھی ہیں, ان کو پڑھتے رہو اور نصاب جمع کرتے رہو تو چلتے پھرتے ایک عادت بن جائے. تو بہرحال یہ تو یہاں انہوں نے ایک قصہ میں پڑھ رہا تھا ایک نصاب, اور کئی نصاب اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنائے. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اچانک اس نے چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی. اس کی حالت مجھے نظر آئی اور تم ہی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا. مجھے خیال آیا کہ ایک حصہ اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. دیکھو اسی وقت بخشا, میں نے اپنے دل ہی میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. قرطبی کہتا ہے کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے. ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا, دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا بھی یقین ہو گیا. بارہ کیسے یہ نصاب وغیرہ ہے اس کو بھی چلتے عادت ڈال دی ہے. اور دنوں میں بھی سفر وغیرہ میں بھی سفر میں بھی ہمارے یہاں ہمارے احباب جو ہیں شکایتیں کرتے ہیں سفر کے اندر معمولات پورے رہے گئے, تصویر رہ گئی, تلاوت رہ گئی. یہ ارے بھائی میں کہاں کرتا ہوں, سفر میں تو اتنا وقت ملتا ہے کہ روزانہ ہم جو کرتے ہیں اس سے کئی گنا ہم کر سکتے ہیں. لوگ سفر کے اوقات کو گزارنے کے لیے جو ہے ٹائم پاس کے طور پر اخبارات خریدتے ہیں, مونگ پھلی خریدتے ہیں. سمجھایا کہ نہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے, اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنی بڑی نعمت سفر میں عادت ڈال. کوئی لمحہ آپ کا بیکار گزرنا, ٹرین میں بیٹھے ہیں بس میں بیٹھے ہیں بس تصویر پکڑ لو قرآن کھول لو. اگر باوجود حافظ ہے تو زبانی حضرت مانا صدیق احمد صاحب خلال کو دیکھا کہ حضرت کے ساتھ سفر میں کوئی اگر حضرت ایک مولانا کہتے ہیں کہ پتہ حضرت کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور ٹرین جا رہی تھی بہت اچھا منظر آیا تو میں نے کہا اپنی حماقت سے حضرت کے حضرت کے حضرت بڑا اچھا اچھی منظر ہے. حضرت نے بڑی ناگواری کے ساتھ فرمایا کس لغویات میں پڑے ہو اپنے وقتوں کو. حضرت فلاح کو مشغول تھے تو ہمارے اکابر جو ہیں وہ تو اپنے وقتوں کو اس طرح وصول کرتے ہیں. دوبارہ ہمیں اپنا مزاج اس طرح کا بنانا چاہیے اور یہاں اعتکاف ہے, اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. اعتکاف کے اپنے احکام میں اور اعتکاف کیونکہ مسجد میں ہے تو مسجد کے بھی آداب ہیں. مسجد کے آداب کی بہت روایت رعایت کرنی چاہیے. صرف ایک روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بھائی چونکہ آج حلقوں کی ترتیب دینی ہے تو حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرکزہ نے اس میں فتاوی رحیمیہ میں حافظ ابن الحاج مالکی کی مدخل کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے مسجد میں تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اس کو کیا حبیب اللہ, کہ اللہ کے دوست اللہ کے محبوب خاموش ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر سلسلہ جاری رہتا ہے فرشتہ کہتا ہے وہ نہیں سنتا ہوگا بات کرنے کے, فرشتہ کہتا ہے بعض اللہ کے بندے سن بھی لیتے. جب اسی بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے اس کو کیا عدو اللہ, کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اس کو لعنت اللہ علیہ, خاموش ہو جاتا اس پر اللہ کی لعنت. تو ہم تو یہاں اللہ کی رحمت لینے کے لیے آئے ہیں لعنت لینے کے لیے نہیں. اس لیے مسجد کے سارے آداب کا پورا لحاظ کرنا ہے. دوبارہ احتکاب کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں, مسجد کے آداب کا لحاظ, اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھیں. کوئی وقت کوئی لمحہ بیکار اور ضائع ہونا نہ چاہیے اور وہ ہر وقت دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہ جائیں. یک لمحہ غافل ازاں شاہ نباشی شاید سے نگاہ کنر و آگاہ نباشی کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر التفات ہو اور ہم بے خبر ہوں, تو اس لیے بادشاہ کسی کی طرف توجہ کرے اور وہ کسی جو ہے ماں بتو مشغول بتو بامر و زید جیسا معاملہ ہو کہ اللہ کی نظر التفات ہماری طرف ہو اور ہم کسی چیزوں کی طرف ہو تو اچھا ہے. بارہ خیر وہاں بات بات کی اصل تو شروع کرنی کی ہو رہی ہے, لیکن بارہ یہاں کے نظام یہاں کے اوقات کو کس طرح گزارنا ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر چیزیں پیش کر دی ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے, اس کی قدر یہی ہے, اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, کیونکہ آج حلقے بھی شروع کرنے ہیں اس لیے وہ حلقوں کی ترتیب بھی آپ کو بتائی جائے.
پہلے جن ساتھیوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ جائیں, جن حضرات کی ترتیب نہیں بنی ہے وہ حضرات یہیں رہیں, میں جلدی سے اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ جانا چاہتے ہیں.